نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے. حدیث نمبر 435 سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پچھلی روایات میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے نومینیٹڈ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو نظر میں رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر جب کوئی ان کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ اس کا پورا ایکشن لیتے. اب دیکھیں گے حدیث نمبر 435 سے. عن عبادۃ ابن سامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا کہ امام ہو یا مقتدی ہو سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے دوسروں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اتنی کلیئر لفظ ہے لا صلاۃ, اور لا جب شروع میں آ جائے تو بالکل ہی اس میں نگیشن ہوتی ہے. پھر بعض روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو, تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو. یہ عون الباری میں موجود ہے, آپ اس کا ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ہر نماز وہ فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الکسوف ہے, استخارے کی نماز ہے, کوئی بھی نماز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو لازم قرار دیا. اگلی روایت عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے اس کے سلام دینے کا جواب دینے کے بعد کیا کیا؟ وقال ارجی فصلی, فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے فن قلم تو سلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع فیصلی کما صلا, پھر وہ پلٹ گیا اور اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے کہ پہلے پڑھی تھی. ثم جاء, پھر آیا, فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سلام بھیجا آپ پر. فقالا, پھر فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی, آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, یعنی تیسرا موقع یہ ہو گیا. سلاسن, تین بار جب یہ بات ہو گئی. فقال والذی باثک بالحق, پھر اس پر وہ شخص کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ما احسن غیرہ, میں اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا, یعنی اس سے بہتر نہیں پڑھوں گا. اب خود بھی اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میری نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واچ کر رہے ہیں تو کتنی اچھی پڑھتے ہوں گے, اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی نماز کو ویریفائی نہیں کیا. اور انہوں نے پھر آگے کیا کہا, فعلمنی, پس مجھ کو سکھائیے, یہ ہے عاجزی, جو نہیں پتا وہ ہمیں سکھا دیجئے, فعلمنی, ہمیں سکھا دے. فقال, فرمایا, اذا قمت الى الصلاه فكبر, فرمایا جب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو اللہ اکبر کہو. ثم اقرا ما تيسر معك من القران, پھر قرأت کرو جو حصہ تمہیں قرآن کا یاد ہو, جو تمہارے پاس ہو, تمہیں آسان لگے. سمر کا, پھر رکوع کرو. حتی تطمئن راکعاً, پھر یہاں تک کہ تم اطمینان سے کرو رکوع, یعنی سیدھے ہو جاؤ اور رکوع کرو اطمینان کے ساتھ. سم ارفع حتی تعتدل قائماً, پھر اس کے بعد بلند کرو یہاں تک کہ تم بالکل اطمینان سے بیٹھ جاؤ. سم مسجد حتی تطمئن ساجداً, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جاؤ. سم ارفع حتی تطمئن جالساً, پھر بلند کرو اپنے آپ کو یہاں تک اطمینان سے تم بیٹھ جاؤ. وفل ذالک فی صلاتک کلھا, اور اپنی پوری نماز اسی طرح مکمل ادا کیا کرو. کیا پتہ چلا کہ اس ساری بات سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ نماز میں جب ایک چیز کے بعد دوسری چیز کو مکمل طور پہ ادا نہ کر لیا جائے تو وہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ ادا ہی نہیں کی. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو. اس حدیث پر امام ابن حبان نے یہ عنوان دیا کہ نمازی کے لیے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس حدیث سے پھر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع اور سجدوں کو اطمینان سے کرنا بھی ثابت ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت بھی ضروری ہے اس روایت سے؟ تو کیا پتہ چلا اس ساری بات سے کہ نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے، بھاگ دوڑ میں نہیں پڑھنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے، القراءت فی الظهر، نماز ظہر میں قرأت. عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظهر بفاتحة الكتاب وسورتین. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے، پھر کیا کرتے؟ پہلی رکعت کو لمبا کرتے، یطول فی الاولی، طویل کرتے پہلی کو، ویقصر فی الثانیتی، اور چھوٹا کر لیتے دوسری کو، ویسمی الآیت احیانا، اور کبھی کبھی کوئی ایک آیت سنا بھی دیتے تھے، یعنی تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھتے تھے. وکان یقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب وسورتین، اور نماز عصر میں سورت فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں بھی تلاوت فرماتے تھے. وکان یطول فی الاولی، پھر وہ طویل کرتے تھے پہلی رکعت کو، ویقصر فی الثانیہ، اور چھوٹا کر لیتے تھے دوسری کو. وکان، اور تھے وہ، یطول فی رکعت الاولی من صلاۃ الصبح، طویل کر لیتے صبح کی نماز کی پہلی رکعت کو، ویقصر فی الثانیتی، اور مختصر کرتے دوسری کو. تو کیا پتہ چلا؟ ایک تو بات بڑی اپیرنٹ ہے ادھر کہ پہلی رکعت دوسری سے لمبی ہونی چاہیے، اور دوسری بات ادھر کیا پتہ چلی ہمیں کہ امام سری نمازوں میں بھی کبھی کسی آیت کو اونچی آواز سے پڑھ لے تو یہ جائز ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ چاہے جماعت میں پڑھیں یا اکیلے میں پڑھیں، آپ کو جہری نمازوں میں تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کے نبی کی یہ باتیں پڑھ کر ہمیں شرح صدر ہو جاتا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو دلیل کی بنیاد پہ کرنا ہے. پھر آگے دیکھیے گا، القراءت فی المغربی، نماز مغرب میں قرأت. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان ام الفضل سمعته، یعنی ام فضل جو تھی انہوں نے سنا ان کو، وہو یقرأ، اور وہ پڑھ رہے تھے، والمرسلات عرفا، سورت مرسلات عرفا، یعنی سورت مرسلات. فقالت، تو انہوں نے کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، واللہ لقد ذکرتنی بقراءتک فی ہذہ السورۃ النحل لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب، کہ یہ صورتیں پڑھ کر تو نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ سے سنی تھی اور آپ نماز مغرب پڑھ رہے تھے. یہاں دیکھیں اس دور کی ماؤں کا ذوق کیا تھا، بچوں کو کس چیز کے قریب کرتی تھی اور کس طرح سے ان کو یہ باتیں سکھائی جاتی تھی. اگلی روایت دیکھیں گے، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بطول طولین. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں دو بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ جب اونچی پڑھتے تھے تبھی وہ سنتی تھی. مغرب کی نماز کا وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو عموماً چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی کوئی طویل صورت بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ مسنون طریقہ ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہمیں کہ جب بھی کوئی صحابہ میں سے ایسی بات پیش کرے تو اس کو کان لگا کے سننا چاہیے. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی، جو مرضی پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہوتا ہے. حرج یہی ہے کہ جب کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو ہم بھی اس کو نہیں کر سکتے. پھر اگلی روایت دیکھیں گے، نماز مغرب میں باواز بلند قرأت کرنا. عن جبیر بن معتمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. حضرت جبیر بن معتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو نماز مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورت طور اچھی خاصی سورت ہے، ہم جیسوں نے کب کبھی پڑھی ہوگی مغرب کی نماز میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر نماز عشاء میں سجدے والی سورت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف ابی القاسم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو القاسم، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے نماز عشاء ادا کی. الاتمتا, الاتما کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں عشاء کی نماز کو. کیوں؟ لیٹ کر کے پڑھی جانے والی نماز. فقرا, تو آپ نے فرمائے اذا السماء انشقت, جب سورج پھٹ جائیں گے. فسجدہ, پھر آپ نے سجدہ کیا. فلا ازال اسجد بها حتى القاه, اور لہٰذا میں اس ہمیشہ اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں. یعنی اتباع سنت کا اتنا شوق ہے کہ ایسی وقت میں آپ کی زبان سے جو بات سنی تھی اس کو پھر وہ پیچھے نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی میں پھر رنگ بھرتی ہیں اور انسان کی پوری زندگی عبادت کی زندگی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اسی کے مطابق وہ ڈھال دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نصیب پہ راضی کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.